اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي ونور بصري وتخلطه بلحمي ودمي وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. برادران اسلام، کلام پاک کے سننے کی سعادت ہمیں نصیب ہو گئی اور اللہ کرے کہ ہمیں بار بار یہ نصیب ہو. یہ کلام پاک ایک پاکیزہ زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، ایک خاص زندگی ہر مسلمان سے چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں آدمی کا نفس شامل نہ رہے، ایک ایسی زندگی جو شیطان کے اثرات سے بالکل دور ہو، ایک ایسی زندگی جو برے انوائرمنٹ اور بری سوسائٹی، بری عادتوں، بری صحبتوں، بری صفات سے محفوظ اور پاک ہو، ایک ایسی زندگی کی نمائندگی یہ کرتا ہے. اور اس کی عملی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. قرآن الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے کتاب میں ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور قرآن عمل کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، مبارک حیات ہے. آپ کا ہر عمل یہ قرآن پاک ہی کی نمائندگی کرتا ہے اور ترجمانی کرتا ہے. دراصل یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اور اللہ نے اپنا جو منصوبہ انسانوں کے پیدا کرنے سے متعین فرمایا ہے اس کو کھولتا ہے کہ اللہ کی اس میں پلانی کیا ہے، اس صورت میں بندوں پر کیا ذمہ داری ہے، انہیں کیا کرنا ہے، اس کو واضح کرنے والی یہ کتاب ہے. اسی لیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ جس میں اللہ سے سیدھا راستہ مانگا جاتا ہے، اور پھر قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے نماز میں کہ وہ اس سیدھے راستے کی تفصیل بتانے والا حصہ ہوتا ہے. جب ہم نے اللہ سے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمارے سیدھے راستے پر چلا دیجئے، تو الف لام میم سے لے کے الناس تک اسی سیدھے راستے کی تفصیلات ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل، اتنی تفصیلات بتائی ہیں کہ کسی قسم کا اندھیرا ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں باقی رہا. ساری مخلوق اندھیرے میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان اندھیرے میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نور ہے جو دیا گیا. نور آنے کے بعد میں اندھیرا نہیں رہتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بصائر بھی ہے اور یہ ہدا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے. یہ آنکھوں کے لیے نور بھی ہے، روشنی کا کام کرنے والے بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ راستہ پورا بتانے والی ہے اور منزل بھی بتا دینے والی ہے. راستہ چلانے والی بھی ہے اور منزل بتانے والی بھی ہے اور راستہ بتانے والی بھی ہے. ایک ایسی عجیب بات ہے کہ آدمی کو دیکھنے کے لیے پہلے راستہ دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، تو آنکھیں کھولنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. جب آنکھیں کھل گئی تو جس راستے پر انسان کو جانا ہے وہ راستہ چاہیے، وہ راستہ بھی قرآن پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ راستہ بھی ہے. اور پھر یہ کہ جب آدمی اس راستے پر چلے گا تو اس کو کیا چیز ملنے والی ہے، وہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ وہ یہ چیز ہے جو تمہیں ملنے والی ہے. اب جاءکم بصائر من ربکم وہدى ورحمۃ، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری آنکھیں کھلنے والی چیز آ گئی ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارا راستہ چلنے کی چیز آ گئی ہے، راستہ تمہیں بتا دیا گیا، اور تمہارے رب کی طرف سے رحمت آ گئی. جس کو یہاں قرآن مل گیا اس کو رحمت مل گئی دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت دینے کا ایک ضابطہ بنائے کہ جس کو یہاں پر دین ملے گا یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت مل گئی، جس کو دین نہیں ملے گا اس کو نعمت نہیں ملے گی. اسی لیے جب دین اللہ نے اتار دیا تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین چونکہ مکمل کر دیا اس لیے نعمت مکمل کر دی. جس کو نعمت لینا ہے اس کو دین لینا ہوگا، اور جس جو دین نہیں لے گا وہ نعمت سے محروم رہے گا. تو ہمارا جو آغاز ہے زندگی کا کہ ہم کہاں سے اسٹارٹنگ ہوئی، کیسا ہوا، اللہ نے کیسے پیدا فرمایا، ہمارے سب سے پہلے جو بابا آدم ہے ان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، انہیں کہاں رکھا گیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، اور تم اس دنیا میں آنے کی کیا ترتیب بنی، یہ پہلے بیان کیا گیا بہت تفصیل سے. میں نے سنایا بھی متعدد جگہوں سے قرآن پاک میں دسیوں جگہوں پر اس کا ذکر الگ الگ پیسز میں، الگ الگ حصوں میں بیان کیا گیا ہے، اور کہیں بہت تفصیل سے ہے، کہیں تھوڑا سا ہے، کہیں بہت زیادہ ہے، مگر ہمارے آغاز کو کھول دیا گیا ہے کہ تم ہو کہاں سے، آئے کہاں سے ہو. پھر اس کے بعد ہمارے اس راستے کو بتا دیا گیا کہ تم یہاں پر ہو کیوں، کیوں بھیجے گئے ہو، کیوں اتنے دن کے لیے رکھے جاتے ہو، اور ایک منصوبے کے ساتھ، انتہائی مضبوط منصوبے کے ساتھ. جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے مرنے کا وقت مقرر ہو چکا ہوتا ہے، جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کہاں کہاں دنیا میں زندگی گزارے گا وہ مقرر ہو چکا ہوتا ہے. جب آدمی پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں جا کر کہاں کہاں کھائے گا یہ طے ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کے اعمال کیا ہوں گے یہ طے ہو چکا ہوتا ہے. فرغ ربکم عن اربع, تمہارا پروردگار چار چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے جب تم چار مہینے کے اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو. جب چار مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے تو فرشتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پہ لکھ دو, وہ فرشتہ پیشانی پہ لکھ دیتا ہے اور وہ ایک طے شدہ حتمی چیز ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ یہ کتنی ایج کے دے کے بھیجا جا رہا ہے وہ طے ہے, چاہے مرڈر ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہوا ہمارے حساب سے وہ حادثہ ہے, ہماری تقدیر کے اعتبار سے وہ طے شدہ واقعہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا. اگر کسی اچھے خاصے آدمی کو کسی آدمی نے مار دیا, قتل ہو گیا اس کا, تو اس کی موت, اس کی زندگی اتنی ہی تھی اور اس کا مرنا اس طریقے سے متعین تھا تقدیر میں, کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, نہ مقدم ہوتا وقت پہلے ہوتا نہ مؤخر ہوتا. ایک تو اس سے فراغت ہو جاتی ہے اور دوسرا رزق جو ہے نا یہ طے ہو جاتا ہے, اور تیسرا عمل جو ہے یہ طے ہو جاتا ہے, اور چوتھا سعید ام شقی, یہ بالآخر اس کا انجام کیا ہے یہ بھی طے ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم اجلی کی وجہ سے کہ ان کا علم محیط ہے, اللہ تعالیٰ کا علم تدریجی نہیں ہے, بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا والی بات اللہ کے پاس نہیں ہوتی. پتا نہیں یہ بندہ کیسا نکلے گا, اللہ کے پاس یہ چیز نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ بیج کیسا ہے, اس میں سے کیا نکلنے والا ہے. گندم از گندم درو یا جو جاؤ از مکافات عمل غافل مشو, ہمیں پتا ہے کہ آم کا بیج لگاتے ہیں تو آم برآمد ہوتے ہیں, گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں, چاول بوتے ہیں تو چاول. تو جب انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کے علم محیط کی وجہ سے, آگے کے علم کی, ان کے پاس آگے اور پیچھے کوئی چیز نہیں, جو کچھ ہے حاضر ہے. ہمارے علم کے اندر ایک پاس ہوتا ہے, ماضی ہوتا ہے, ایک فیوچر ہوتا ہے, مستقبل ہوتا ہے, ایک حال ہوتا ہے. اللہ پاک کے پاس سب حال ہی ہے, حتیٰ کہ جنت اور جہنم میں انسان اس وقت حال نہیں ہے ان کے پاس. کون کون جہنمی ہے وہ ان کے پاس طے ہے, کون کون جنتی ہے وہ ان کے پاس طے ہے, کون سعید ہے کون شقی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. جو کہ ایسا ہے اس لیے انہوں نے اپنے سے طے فرما دیا ہے, اور ان کے طے کرنے کی وجہ سے ہمارے اختیار پر فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ ان کے طے کرنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے ہیں, بلکہ ہم اپنی مرضی سے کیا کرنے والے ہیں. ان کو چونکہ اس کا علم ہے اس لیے انہوں نے طے فرما دیا ہے, ہماری مرضی ڈیمیج نہیں ہو رہی, اس سے ہمارا اختیار متاثر نہیں ہو رہا کہ جب آپ نے لکھ دیا تو پھر میرا کیا ہے. نہیں, آپ نے لکھ دیا, میں نے اس لیے لکھا ہے تو میں جانتا ہوں اس لیے میں نے لکھا ہے. باقی یہ کہ تم اپنی مرضی سے کرو گے یہ بھی اسی میں لکھا ہوا ہے, مرضی تو ہماری اور موقت ہو جائے گی, ہمارا اختیار جو ہے نا اور طاقتور ہو گیا کہ اختیار بھی ہمارا ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا کہ یہ اپنی مرضی سے کرنے والا ہے. تو جو ہمارا آغاز تھا وہ ہم پر کھول دیا گیا. اب ہمارا ایک درمیان والا حصہ ہے, اس درمیان والے حصے میں اللہ پاک نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے کہ جو انجام ہے تمہارا, اینڈنگ ہے, آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمہارے اس دنیا میں گزرے ہوئے اوقات کی بیس پر ہوگا. یہاں جو زندگی تمہاری ہوگی, جس طرح کے اعمال تمہارے ہوں گے, تمہارا یقین جیسا ہوگا, تمہارا ایمان جیسا ہوگا, تمہارے اعمال جیسے ہوں گے, تمہاری صفات جیسی ہوں گی, ان کو بیان کر دیا گیا ہے کہ کس صفت کا کیا نتیجہ ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ ایک اندھے پن میں ہو کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس کا اچھا نتیجہ ہو اور وہ کام خراب کیا جا رہا ہو, ہو سکتا ہے کہ اس کا خراب نتیجہ ہو وہ کام اچھا سمجھ کے کیا جا رہا ہو. نہیں, ایسا نہیں. قرآن اصل اسی مضمون کو کھولتا ہے. ہر انسان کے عمل کی دو جہتوں کو واضح کرنا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا کہ راستہ ہم نے بتا دیا ہے کہ شکر والا کون سا ہے اور ناشکری والا کون سا ہے, ایمان والا کون سا ہے اور کفر و بے ایمانی اور فسق و فجور و نافرمانی والا کون سا ہے, اللہ کو خوش کرنے والا کون سا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا ہے, یہ ہم نے بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک عقل جانوروں کو اور دوسری مخلوقات کو جو مختار نہیں پیدا کیے گئے ان کو دی گئی ہے, ان کی ہدایت اور ان کی عمل کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ مجبوری ہوتی ہے. مجبور کہتے ہیں اس کو کہ وہ پیدا ہی ویسے ہوتے ہیں, اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے ہی تعبیر فرماتے ہیں. الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, ہر انسان کی ہر مخلوق کو پیدا کر کے اس کو ہدایت فرمائی اللہ نے. یہ قرآن پاک میں اس کو ہدایت فرمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو کیا کرنا ہے, کون سی چیز اس کے لیے صحیح ہے, کون سی چیز اس کے لیے غلط ہے. انسانوں اور جنات کے علاوہ ایسا ہے کہ اس کی صفت میں رکھ دی گئی وہی کرتی ہے, انسانوں اور جنات کو بتایا گیا کہ یہ تم کو کرنا پڑے گا. انہوں نے تھوڑا سا فرق ہے. بہت مرتبہ اس کی مثال میں آج کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی مخلوق کا تو اس کی جو رزق کی ترتیب ہے وہ پیدا اسی طور پر لے کر آتا ہے, کیونکہ وہ سکھانے کے موقف میں نہیں ہوتا. جو چونچ والے ہیں ان کو چونچ مارنا پہلے سے سکھا دیا جاتا ہے, جو دودھ پینے والے ہیں ان کو دودھ جو ہے نا شکرنا چوسنا جو ہے نا وہ پہلے سے سکھا دیا جاتا ہے. بچے کو بتانا نہیں پڑتا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا دودھ کیسے پیا جاتا ہے ماں کا, وہ لے کے آ جاتا ہے. کیا چیز کھانے کی ہے کیا چیز پینے کی ہے معلوم ہوتا ہے. جب بکری کا بچہ آئے گا تو بکری پڑھاتی اڑاتی نہیں اپنے بچے کو کہ آپ نے وہ کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. جب شیر کا بچہ ہوتا ہے تو شیر اپنے بچے کو پڑھا کر دکھاتے ہیں کیا دکھانا ہے. شکار کرنا تو سکھاتے ہیں, وہ زندگی کا آئیڈیا تو بتاتے ہیں, مگر یہ کہ ان کی فطرت میں ہے وہ چیز کہ ان کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیا نہیں پینا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ شیر کو جو ہے گھاس دیں گے تو وہ نہیں کھائے گا, بکری کو گوشت دیں گے تو وہ نہیں کھائے گی, کیونکہ اس کو اس کے لیے ہدایت طے ہو چکی ہے اس ٹائپ کی. مگر انسانوں کے ساتھ اور جنات کے ساتھ یہ نظام ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا ایک سطح ان کے لیے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی حکمت سے بنائے ہیں اور اپنے علم سے بنائے ہیں اور مصلحتیں اس میں بے شمار ہیں, تو اس میں اپنی نعمتوں والی جہت رخ اور مصیبتوں پریشانیوں والی رضا اور خوشی کے جو نتائج ہیں وہ اور ناراضگی اور ناخوشی ناراضگی کے جو نتائج ہیں وہ متعین کر کے بنا دیے گئے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے انجام کو بنایا اس کا نام جنت ہے. جب اللہ خوش ہوں گے تو اس کا انجام کسی بندے کے ساتھ کیا ہوگا, اس کو جنت کی شکل میں بنا دیا گیا ہے. جنت آلریڈی بنی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم راکٹ میں ادھر ادھر پوری دنیا میں گھوم کے آ رہے ہیں کائنات میں اور ابھی ہمیں نہ جنت نظر آ رہی نہ جہنم نظر آ رہی. یہ ایسے ہی ہے جیسے مرغی کا بچہ انڈے کے اندر یہ بولے کہ میں پورا گھوم کے آیا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا کہ دنیا ہوتی ہے, کیونکہ ابھی ہم آسمان زمین کے انڈے کے اندر ہی ہیں. جب یہ انسان کے لیے یہ خول توڑ دیا جائے گا, وفتحت السماء وفتحت الابواب, اور آسمان کو کھول کے اس کے دروازے بنا دیے جائیں گے اور اس میں سے نکلنا پاسبل ہوگا, تب آئے گی وہ چیز. آلریڈی بنی ہوئی ہے وہ, لیکن ہائے ہم ابھی انڈے کے اندر, اس وجہ سے وہ نظر نہیں آئی. آپ کتنے راکٹ لے کے گھومتے رہیے آپ کو جنت دکھنے والی نہیں ہے اور جہنم دکھنے والی نہیں ہے. کیوں اس بات ہے کہ ہم ہیں ایسی جگہ پر ابھی کہ جنت بنی ہوئی تو ہے لیکن ہماری ریچ سے اور ہماری پہنچ سے ہماری دیکھ سے باہر ہے. یہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے باہر جا کر دیکھ کر آئے ہیں. یہ معراج کا جو واقعہ ہے جو اسپیشل جو اس کی اسپیشلٹی ہی اصل وہ وہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جا کر آئے ہیں, جبکہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جا کر آئے. جنت کو بھی آپ نے اس موقع پر دیکھا ہے, جہنم کو بھی آپ نے اس موقع پر دیکھا ہے, برزخ کے عذاب ثواب کو آپ نے اس موقع پر ساری تفصیلات آپ نے بیان فرمائی کہ میں نے جہنم میں کیا کیا دیکھا جنت میں کیا کیا دیکھا. تو ہر جو ناراضگی کی جگہ ہے اس کو بھی اللہ نے بنا دیا ہے, اور جیسے اللہ ہیں ویسے ان کی ناراضگی ہے. جیسے ان کی مخلوق ہے جتنی بڑی ان کی مخلوقات ہیں اس کے اعتبار سے ان کا جیل خانہ ہے, اس کے اعتبار سے سزائیں ہیں. اور اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات جلال ہیں غصے کی انتقام کی جو صفات ہیں ان کے مظاہرے کی جگہ ہے وہ کہ وہ بتائیں گے کہ ان کا غصہ ہوتا کیسا ہے, وہ بتائیں گے کہ ان کی سزا ہوتی کیسی ہے, وہ بتائیں گے کہ جب وہ کسی کو تکلیف دیں گے تو وہ تکلیف ہوتی کیسی ہے. جتنے بڑے ہیں وہ اپنی صفت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, اور وہ جب خوش ہوں گے تو پھر انہیں بتائیں گے کہ ان کی نعمت ہوتی کیسی ہے, ان کا فضل ہوتا کہتا ہے, ان کا کھانا پینا جو دیا جائے گا ان کی طرف سے اپنے بندوں کو جن سے وہ خوش ہوں گے وہ ہوتا کیسا ہے وہ انہوں نے اس میں بتایا ہے. تو ایک حصہ زندگی کا قرآن پاک میں پورا وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس دنیا میں ہمیں کرنے کا ہے, اور تیسرے حصے میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس عمل پر تمہیں کیا انجام ملنے والا ہے, تم کیا پاؤ گے اور کس سے محروم ہو جاؤ گے. اگر تم نے مس کیا اور ایزی لیا اور کیئرلیس رہے اور یہ سوچے کہ زندگی تو گزر رہی ہے, کافر کی بھی گزر رہی ہے مومن کی بھی گزر رہی ہے, فاسق کی بھی گزر رہی ہے فرمانبردار کی بھی گزر رہی ہے, ظالم کی بھی گزر رہی ہے عادل کی بھی گزر رہی ہے, حلال کھانے والے کی بھی گزر رہی ہے چور اچکے کی بھی گزر رہی ہے, بدتمیز کی بھی گزر رہی ہے باتمیز کی بھی گزر رہی ہے, شریف آدمی ہر طرح کی مصیبت محنت جھیل کے اپنے بیوی بچوں کو جس حلال طریقے سے جو پالتا ہے اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے, اور ان کا پیٹ پھاڑ کے کوئی آدمی لا کے اپنے بچوں کو پالے اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے. اگر کوئی آدمی صرف دنیا کے ظاہری سیٹ اپ کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ کام چل جائے گا, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقف کروایا ہے کہ نہیں چلے گا, یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی. اور یہ بھی لوگوں کی چیز ہوتی ہے دنیا میں, فلا تغرنکم الحیات الدنیا دیکھو تم کو دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے دے. کیا ہوتا ہے دنیا کا دھوکہ؟ دنیا کا دھوکہ یہ دنیا کا جو سیٹ اپ ہے وہ آدمی کو کنفیوز کرتا ہے اصل میں, اور اس میں کنفیوژن بہت سے قسموں کا ہوتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہوتا اس میں یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اتنا معاملہ گمبھیر نہیں ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ یہ کتنا گمبھیر ہے. تھروا جاتے تھے, کانپ جاتے تھے, پریشان ہوتے تھے. آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو گے تو پھر تم جنگلوں میں نکل جاؤ گے, پھر تمہارے کھانے پینے کے مزے ختم ہو جائیں گے, حتیٰ کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی چھوڑ دو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری کچھ میں انجوائے کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں رہے گا. وہ حالات ہیں انسانوں کے ساتھ میں. تو یہ جو دنیا کی جو زندگی ہوتی ہے, اس دنیا کی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, نفس کہاں آتا ہے, کیسے آدمی کا راستہ مارتا ہے, شیطان کہاں آتا ہے, کیسے آدمی کا راستہ مارتا ہے, دنیا کے جو گمراہ لیڈر ہوتے ہیں وہ کیسے انسانوں کا راستہ کھا جاتے ہیں, غلط رہبری غلط رہنمائی جو ہوتی ہے وہ کیسے انسانوں کا راستہ خراب کرتی ہے, برا ماحول اور بری عادتیں وہ کیسے انسانوں کو تباہ و برباد کرتی ہیں, ان تفصیلات کو بتاتے ہوئے پھر اس مضمون کو قرآن پاک میں جگہ جگہ کھولا جاتا ہے کہ پچھلی قوموں میں کیا واقعات ہوئے اور ان کو کس کس طرح کا کنفیوژن ہوا, وہ کیسے غلط فہمی کا شکار ہوئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں کام چل جائے گا, قوم نوح کو اپنی کثرت کے اوپر بہت گھمنڈ تھا, اتنے سارے ہم ہیں ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا, نوح کو ماننے والے کتنے ہیں, 80-85 ہیں, اس سے کیا ہونے والا ہے. اور سمجھا جاتے نوح علیہ السلام وہ مانتے نہیں تھے. قوم عاد و ثمود اپنے ہیلتھ پر گھمنڈ میں آ گئے تھے, اپنے کنسٹرکشن کے اوپر, اپنی تعمیرات کے اوپر ان کو گھمنڈ ہو گیا تھا کہ ایسی مضبوط تعمیرات ہے ان کا تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. پتھروں کو تراش کے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے مکان بنا دیا. اب پہاڑ تو وہ ہزاروں سال سے ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں, تو ہماری زندگی تو سیف ہو گئی. یہ ہونے تم اور ہیلتھ کا عالم آپ کو پتہ ہی